علی کی لاش پہ رونے کو فاطمہ آئی، بقیہ چھوڑ کے کرتی ہوئی بکائی، علی کی لاش پہ رونے کو فاطمہ آئی، علی کی لاش پہ رونے کو فاطمہ آئی۔
انسان اپنے رب کی طرف متوجہ ہو تو اس کی زندگی کے سرمایے اس کی زندگی کے بیلنس میں 82 سال کا اضافہ ہو جاتا ہے. 82 years 82 سال کا اضافہ اس ایک رات میں ہو جاتا ہے بشرطے کہ وہ اس رات کی قدر و قیمت سے واقف ہو, اس رات کے لمحات ساعات اور اس کی کیفیتوں سے واقف ہو. کیوں؟ ہمارا رخ اس رات میں آسمان کی طرف ہوتا ہے, آسمان کی طرف دیکھتے ہیں, جبکہ عجیب یہ ہے کہ آسمان والوں کا رخ زمین کی طرف ہوتا ہے. آسمان والوں کا رخ زمین کی طرف ہو, کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ زمین میں حجت خدا موجود ہے,
آسمان میں نہیں, حجت خدا زمین پر ہے. جب زمین پر حجت خدا موجود ہے تو اس حجت خدا کے سامنے مخلوقات کی روزی اور قسمت کے فیصلے لے کر اترنے والے تمام فرشتوں کا رخ آسمانوں سے زمین کی طرف ہوتا ہے, زمین کی طرف. دلائل امامت میں سے ایک دلیل یہ بھی ہے, ایک دلیل کہ جب نبی کریم موجود تھے 23 سال کے عرصے میں تو شب قدر آتی تھی. اس رات میں قرآن کریم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ فرشتے نازل ہوتے ہیں. میں اس تفصیل میں نہیں جاتا چونکہ ٹائم بہت کم ہے, صرف اشارہ کر کے گزرنا کہ فرشتے نازل ہوتے تھے. جب نبی کریم موجود تھے تو فرشتے کہاں پر نازل ہوتے تھے؟ کہاں؟ چونکہ اگر آپ کہیں کہ مہمان آ رہے ہیں تو مہمانوں کے آنے کے لیے کسی ابتدا کی بھی ضرورت ہے, اور جہاں پر انہوں نے پہنچنا ہے اس مقام کے تعین کی بھی ضرورت ہے. یعنی ایک ظرف ہے زمین چاہیے, جس طرح ہم کہتے ہیں آسمان سے زمین پر. جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں تو فرشتے مادی مخلوقات نہیں ہیں, ان کو ایک ظرف چاہیے معنوی, اس ظرف پر اتریں. اور جب نبی کریم موجود تھے تو وہ ظرف قلب نبی تھا, نبی کریم پر اترتے تھے, نبی کریم کی بارگاہ میں آتے تھے, نبی کریم کی بارگاہ میں تمام مخلوقات کی قسمت اور ان کی روزی روٹی اور ان کی زندگی میں پیش آنے والے تمام واقعات اور اگلے سال کی تمام مقدرات کے فیصلے لے کر نبی کریم کی بارگاہ میں پیش کرتے اور نبی کریم کی نگاہوں سے گزارتے, نبی راضی ہوتے تو اس شخص کو وہ کچھ ملتا جو اس کی مقدر میں لکھا گیا تھا. رات وہ ہے, رات وہ ہے, چاہے 19 کہیں, چاہے 21 کہیں, چاہے 23, شب قدر یعنی وہ رات. اب اس رات اگر انسانوں کے مقدرات کے فیصلے ہو رہے ہیں تو وہ فیصلے لے کر کون اتر رہا ہے؟ فرشتے. کون سے فرشتے؟ ملائکہ. ملائکہ سے مراد کون سے ملائکہ ہیں؟ روزی کے ذریعہ بننے والے ملائکہ, پیاس بجھانے کا ذریعہ بننے والے ملائکہ, کپڑے آپ تک پہنچانے کے ذریعہ بننے والے ملائکہ, آپ کے اندر عبودیت پیدا کرنے کا ذریعہ بننے والے ملائکہ, آپ کو دیندار بنانے کا ذریعہ بننے والے ملائکہ, آپ کی دعاؤں کو سن کر لے کر جانے والے اور اس کا ذریعہ بننے والے ملائکہ, آپ کی روزی روٹی, آپ کی اولاد, آپ کی نوکری, آپ کا کاروبار, آپ کی زندگی سے متعلق ہر امر سے متعلق جو ملائکہ ہے وہ دوسروں سے جدا ہے. آپ کی دعاؤں سے متعلق ملائکہ اور ہیں, روٹی پانی کے ذمہ دار ملائکہ اور ہیں, بیماری اور صحت کے ذمہ دار ملائکہ اور ہیں, زندگی کے جتنے بھی شعبے اور جتنے بھی پہلو ہیں ان سب کے لیے الگ الگ ملائکہ مقرر ہیں. کسی کا ایک کام ہے، کسی کا دوسرا کام، تیسرے کا تیسرا، چوتھے کا چوتھا. قرآن کیا کہتا ہے؟ ملک نہیں کہتا کہ ایک ملک نازل ہوتا ہے، قرآن کہتا ہے ملائکہ نازل ہوتے ہیں. تنزل الملائکۃ، ملائکہ نازل ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ اور کون نازل ہوتا ہے؟ روح. روح کون ہے؟ بعض مفسرین نے جبرائیل کہا ہے، اور بعض مفسرین کہتے ہیں تمام فرشتوں کے سربراہ، وہ بھی ہو سکتا جبرائیل ہی ہو. یعنی یہ سارے ملائکہ نازل ہوتے ہیں زمین پر، کس سلسلے میں؟ تمام مخلوقات کی روزی روٹی ضرورتوں کو مقرر کر کے اس کی امضاء اور اس پر سائن لینے کے لیے. کس پر؟ اس پر جو اللہ کا زمین پر نمائندہ ہے. زمین پر اللہ کا جو نمائندہ ہے، نبی کریم کے دور میں نبی کریم پر نازل ہوتے تھے. اور رات اس لیے سلامتی کی رات، اس لیے برکت کی رات، اس لیے مغفرت کی رات، اس لیے دعا کی رات، اس لیے گریہ کی رات، اس لیے عبودیت کی رات، اس لیے آیات اور اوراد، اذکار اور استغفار پڑھنے کی رات، اس لیے ہر ہر لمحے اللہ کو یاد کرنے کی رات، کہ اس کا ایک لمحہ اور ایک پل ایسا نہ گزرے جو ضائع ہو جائے. اگر اوپر سے کوئی اشرفیاں گرا رہا ہو نا، سونے کے سکے، تو آپ اس طرح سے جھولی تھام کر بیٹھ جائیں گے کہ کوئی ایک سکہ بھی ادھر ادھر نہ جائے. آپ ایک سکے کے ادھر ادھر ضائع ہونے پر بھی دکھی ہوں گے، لیکن یہ جو آج کی رات ہے اس کا پل پل اشرفیوں سے نہیں، ساری دنیا سے زیادہ قیمتی ہے، ساری دنیا سے. اس لیے جو لوگ موبائل میں خرچ کرتے ہیں رات کو، جو لوگ گپوں میں خرچ کرتے ہیں اس رات کو، جو لوگ گھوم پھر کر خرچ کرتے ہیں، جو لوگ ادھر ادھر اسٹالز پر بیٹھ کر اس رات کو گزار دیتے ہیں، وہ اس رات کی قدر و قیمت سے ناواقف ہیں. اگر ان کو معلوم ہو کہ یہ رات آب حیات ہے، زندگی دینے والی رات ہے، اگر ان کو معلوم ہو کہ میرے ایک ایک پل کی کیا قیمت ہے، کیا قیمت ہے، تو ان کی زندگی بدل جائے. اس لیے جس نے اس رات کو پا لیا اس نے 82 سال پائے ہیں. اس لیے کہ قرآن نے کہا کہ خیر من الف شہر، ہزار مہینے، ہزار مہینے تقریباً 82 سال بنتے ہیں. یعنی 82 سال شب و روز، صبح و شام مسلسل محنت ایک طرف، اور آج کی ایک رات کی ایک محنت ایک طرف. اب آپ اندازہ لگا لیں کتنی بڑی اور عظیم رات ہے، جس میں تمام فرشتوں کا رخ زمین کی طرف ہے، اور زمین پر کون ہے جس کی طرف ہے ان فرشتوں کا رخ؟ وہ جس کو حجت زما کہتے ہیں، جس کو حجت خدا کہتے ہیں، جس کو امام زما کہتے ہیں، جس کو زمین کا لنگر کہتے ہیں، جو مخلوق اور خالق کے درمیان رابطے کا سب سے مضبوط اور سب سے مستحکم ذریعہ ہے، جو مخلوق کو خالق سے جوڑنے کا سب سے بہترین وسیلہ ہے، اور جس کی نگاہ التفات سے انسان کی زندگی مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے. حجت زمان، مہدی دوراں، امام زمان کی رات. وہ رات، میں شاید پہلی رات یہ عرض کیا کہ ان راتوں میں جہاں اہل البیت کا کلچر، اہل البیت کی تہذیب، اہل البیت کی تعلیمات زندہ ہیں نا، ان معاشروں میں آپ جا کر دیکھیں، آپ کو عبادت گاہوں میں دل دھرنے کو جگہ نہیں ملتی. کیوں؟ یہ رات بستر کی نہیں آئے، یہ رات بازاروں کی نہیں آئے، یہ رات بیوی بچوں کے ساتھ گزارنے کی نہیں آئے، یہ رات تنہائیوں کی آئے. یہ رات ایسی ہے جس میں انسان خود ہو اور اس کا خدا ہو بس. اگر وہ خود اس قابل نہیں ہے کہ آج کی رات اپنے رب سے ہم کلام ہو سکے، معرفت کم ہے، مواد نہیں ہے، علم موجود نہیں ہے، طریقے کا نہیں پتا، سلیقے کا نہیں پتا، تو پھر ان کے لیے جگہ کون سی ہے؟ مسجد، مرکز، امام بارگاہ، مزار، ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام سے منسوب وہ مقدس ترین مقامات۔ اس لیے اس وقت آپ چاہے مسجد کوفہ چلے جائیں، چاہے آپ مسجد سہلہ چلے جائیں، چاہے آپ کربلا میں حرم امام حسین میں چلے جائیں، چاہے آپ بین الحرمین میں چلے جائیں، چاہے آپ کاظمین میں امامین ہمامین کے حرم پاک میں چلے جائیں، چاہے آپ نجف اشرف میں مولا کائنات کی بارگاہ میں جائیں، آپ کو نہ سڑکوں پر جگہ ملے گی نہ حرم میں جگہ ملے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اہل البیت کی تہذیب زندہ ہے، اور اس تہذیب کا نتیجہ کیا ہے؟ ہر انسان فیضیاب ہوتا ہے آج کی رات میں، آج کی رات میں ہم نے اس کلچر کو مضبوط نہیں کیا، اس تہذیب کو مضبوط نہیں کیا، اس کی وجہ سے بہت کم، جیسے آپ لوگ بھی ہیں یہاں پر تشریف فرما ہے، آپ لوگ آئے ہیں، آپ بھی شاید مجلس کے لیے آئے ہیں، ورنہ جو آج کی رات کی قدر و قیمت ہے، اس مجلس کے ساتھ ساتھ امیر المومنین کی عزا کے ساتھ ساتھ، امیر المومنین کے غم اور ان کے مصائب کے ساتھ ساتھ، جو اس کی اصل روح ہے وہ زمین سے پرواز کرنا اور آسمانوں کے معراج تک پہنچنا ہے، اور اس کا ذریعہ یہ رات ہے۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ اس لیے یہ یاد رکھیے، یہ جو آیت ہے، میں ازراہ تفنن بھی شاید یہ بات آپ سے عرض کروں، ہمارے ساتھ ایک صاحب ہوتے ہیں ٹی وی کے پروگراموں میں، ایک ایسی جماعت سے ان کا تعلق ہے جو ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں، لیکن خدا کے فضل و کرم سے اس اثنا میں اتنی تبدیلی آ گئی ہے کہ میں خود بھی بڑا حیران ہوں۔ تو آج کہنے لگے میرے پاس کوئی دو ٹرک تین ٹرک آٹا آیا ہوا، اور میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ آہستہ آہستہ لوگوں میں تقسیم کریں۔ میں نے کہا نہیں، آج رات تقسیم کرو۔ کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا آج تاخ رات ہے، تاخ رات یعنی تمہارے ہاں بھی اور ہمارے ہاں بھی شب قدر، اور شب قدر میں تم اگر 100 روپیہ دیتے ہو تو اس 100 کو اللہ ضرب لگاتا ہے 1000 کے ساتھ۔ قرآن کہتا ہے نا، یہ تو میں تو نہیں کہہ رہا، لیلۃ القدر خیر من الف الف ہزار، یہ ایک رات ہے، وہاں پر 1000 مہینے ہیں، 1000 مہینوں سے ایک رات کو ضرب دو، تو یہاں پر بھی اس رات میں آپ اگر صرف 100 روپیہ نکالتے ہیں نا، صرف 100 روپیہ، اس 100 روپے کو اللہ تبارک بتعالی ضرب دیتا ہے 1000 سے، 1000 سے، اور 1000 سے ضرب دینے کا مطلب کیا ہے آپ خود اندازہ لگا لیں۔ لہذا بعض ہمارے اہل دل، اہل عرفاء، اہل علم، اہل معرفت یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے سارا سال نیکیاں کرنی ہیں، سارا سال آپ نے اللہ کے مخلوق کی بھلائی کرنی ہے، اگر آپ نے فرض کریں سارا سال عزاداری پر پیسہ خرچ کرنا ہے، اگر آپ نے تبرکات پر، نیازوں پر پیسہ خرچ کرنا ہے، تو وہ پیسہ اپنے باقی پیسوں میں سے الگ اس رات میں کریں، شب قدر میں۔ عام حالات میں آپ کو اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اس کا ہے، جس بھی دن آپ نکال لیں اتنا ہی اجر ملے گا جتنا آپ سے وعدہ کیا گیا، لیکن جب آپ شب قدر میں وہ پیسہ الگ کریں گے اس نیت کے ساتھ کہ یہ پیسہ میں نے اہل البیت کی بارگاہ میں پیش کر دیا ہے، بے شک آپ کے اکاؤنٹ میں ہے، بے شک آپ کے بکسے میں ہے، بے شک آپ کے گھر میں ہے، لیکن آپ نے الگ کر دیا اور کہہ دیا اب یہ میرا نہیں ہے، یہ ان کا ہے، تو وہ ملٹی پلائی ہو گیا کم از کم 1000 کے ساتھ۔ اتنا فرق ہے آج کی رات اور باقی راتوں کا۔ اس لیے اہل البیت کے کلچر کو بہت مضبوطی سے سمجھنے اور تھامنے کی ضرورت ہے۔ صلوات بھیجئے پر محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی، کل بات ہو رہی تھی امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی وصیتوں کے حوالے سے، میں نے کل بھی عرض کیا کہ وصیت یعنی انسان کی زندگی کے تمام تجربات اور تمام نشیب و فراز کے بعد اس کا نچوڑ جب وہ اپنے وارثوں کو دے رہا ہے، اور اس کی زندگی کا قیمتی ترین سرمایہ، اس سے زیادہ کوئی اور قیمتی چیز نہیں ہوتی جو انسان اپنی وصیت میں چھوڑ جاتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ انسان اپنے بچوں کو جو مرتے وقت بات کرتا ہے وہ کہانیاں نہیں ہوتی، داستانیں نہیں ہوتی، پدرم سلطان بود، میرے باپ نے یہ کیا، میرے دادا نے یہ کیا، ہمارے خاندان نے یہ چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ انسان کی زندگی کے ان تلخ و شیریں یادوں کے نتیجے میں جو اس کی زندگی کا حاصل ہے وہ پیش کرتا ہے اپنے بچوں کو کہ ان کو مضبوطی سے پکڑو ورنہ تم گئے۔ اور اگر وصیت کرنے والا امیر کائنات ہو، وصیت کرنے والی ذات امام الاتقیاء ہو، اگر وصیت کرنے والی ذات امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہو، جن کی ساری زندگی حکمت سے عبارت ہے، جن کی زندگی کا پل پل انسانوں کے لیے نمونے عمل ہے، وہ ہستی اگر وصیت کر کے جائے تو اس وصیت کا کیا مطلب ہے؟ اور یہ وصیت بھی کسی مسجد کے محراب میں کھڑے ہو کر ذہن میں آنے والی باتیں نہیں آئیں، بلکہ جسم نقاہت کا شکار ہے، کمزوری کا عالم ہے، بولتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے، سنتے ہوئے مشکل ہو رہی ہے، انسان کو راحت چاہیے، انسان کو آرام چاہیے، سکون چاہیے۔ ایک ایسے موقع پر جب انسان ہر طرح سے سکون کی تلاش میں ہوتا ہے، نہ زیادہ بات کرنا چاہتا ہے، نہ زیادہ سننا چاہتا ہے، ایک ایسے موقع پر اپنے عزیز ترین افراد کو جمع کر کے علی ابن ابی طالب جو وصیت فرماتے ہیں، وہ وصیت صرف ان کے لیے نہیں بلکہ فمن من بلغ، جس تک میری یہ وصیت پہنچ رہی ہے ان سب پر لازم ہے کہ اس کو مضبوطی سے پکڑے۔ میں بھی اور آپ بھی، چاہے ہم کوئی بھی ہو اور جہاں کہیں ہو، چاہے کراچی میں ہو یا نجف میں ہو یا کوفہ میں۔ امیر المومنین کے جملے کل میں نے عرض کیا آپ سے، ایک دفعہ صلوات بھیجے پر محمد و آل محمد، یتیموں کے حوالے سے کل بات ہوئی، قرآن کے حوالے سے کل بات ہوئی، فرمایا اللہ اللہ فی القرآن، اللہ اللہ فی الایتام، لیکن پہلے یتیموں کی بات فرمائی، اس کے بعد پھر ایک اور جملہ کہا، کل مجھ سے رہ گیا، بعد میں نے دیکھا نہیں بھائی نہج البلاغہ میں تو خود قرآن سے پہلے یتیموں کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن کی وصیت سے پہلے ایک اور جملہ انہوں نے فرمایا ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ فی جیرانکم، تمہیں خدا کا واسطہ، تمہیں اللہ کا واسطہ، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ عجیب نہیں ہے کہ علی جیسی ہستی بستر شہادت پر اپنی زندگی کا نچوڑ بچوں اور آنے والوں کے سامنے پیش کریں اور فرمائیں تمہیں اللہ کا واسطہ، اللہ کا واسطہ، اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو۔ اور آگے فرمایا میں یہ بات کیوں کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ رسول کریم نے ہمسایوں کے حقوق کے حوالے سے ہمیں اتنی نصیحتیں فرمائی، اتنی نصیحتیں فرمائی کہ ہمیں یہ محسوس ہونے لگا کہ شاید ہمسائے وراثت میں بھی حصہ دار قرار پائیں۔ اس حد تک تاکید، اس حد تک زور، اس حد تک اصرار، اللہ اللہ فی جیرانکم۔ اور جب پوچھا جاتا ہے فقہا سے، علماء سے، مفسرین سے کہ ہمسایوں سے مراد کون ہے، کون مراد ہے، موحد یا کافر، شیعہ یا غیر شیعہ، فرماتے ہیں جو بھی ہے، جو بھی تمہارا ہمسایہ ہے، ہمسایہ ہونا شرط ہے، اس کا عقیدہ نہیں ہے۔ آپ ذرا تصور کریں دین ہمیں کیسے معاشرے کی تشکیل کی دعوت دیتا ہے۔ اچھا جب آپ فقہا سے پوچھتے ہیں، علماء سے پوچھتے ہیں، مفسرین سے پوچھتے ہیں کہ ہمسایوں سے مراد کتنے گھر ہیں، تو عام طور پر کہا جاتا ہے 40 گھر، یہ بھی حدیث ہے، 40 گھر۔ 40 گھر کیا مطلب؟ آپ کے دائیں 40 گھر، بائیں 40 گھر، سامنے 40 گھر، پیچھے 40 گھر، ستھی لوگ اس کو جمع کرتے ہیں اور کہتے ہیں 160 گھر ہوئے، ایسے ہی ہوتا ہے نا 160 گھر، لیکن ایسا نہیں آیا. تھوڑی سی اگر آپ دقت کریں، تھوڑی سی آپ غور و فکر کریں، تو یہ دائرے میں 40 گھر آئے. آپ فرض کریں کسی چوراہے پر ہیں، چار سڑکیں آپ میں سے نکلتی ہیں، آگے بھی پیچھے بھی دائیں بھی بائیں بھی، تو یہ جو دو سڑکوں کے درمیان گھر ہے یہ صرف 40 ہے؟ نہیں، جتنے گھر ہیں 40ویں گھر تک. اب آپ اسی چوراہے سے آپ ذرا تصور کر لیں، یہ جو چار آبادیاں ہیں ان چار سڑکوں کے درمیان 40ویں گھر تک دائرے میں جب اس کو آپ جمع کرتے ہیں تو یہ کم از کم 5000 گھر بنتے ہیں. 5000 گھر، اور ہمسائے کی تعریف میں کہا گیا 5000 گھر، یعنی 40 گھروں تک آپ کا ہمسایا ہے، 40ویں گھر تک خیال رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے. اب یہ آپ کی سے مراد کیا ہے؟ آپ میں سے جو بھی ہے، میں ہوں، آپ ہیں، کوئی اور ہے، میرا بھائی ہے، بہن ہے، کوئی اور دوست ہے، جس جس نے علی کا کلمہ پڑھا ہے نبی کے ساتھ، جس جس کے دل میں علی کی محبت ہے، اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے ہمسایوں کا خیال رکھے، ان کی ضرورتوں کو پورا کرے، ان کی مشکلات میں ان کا ساتھ دے، ان کے غم میں شریک ہو، ان کی خوشی میں شریک ہو. اب المیہ یہ ہے کہ چھوٹے اور بڑے علاقوں میں یہ ایک بہت بڑا فرق ہے، بہت بڑا فرق. یہ بھی احادیث میں موجود ہے کہ چھوٹی سرزمینوں میں، چھوٹے علاقوں میں کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو بڑے علاقوں میں نہیں ہوتی، اور بڑے شہروں کی کچھ ایسی خصوصیات ہوتی ہیں جو چھوٹے شہروں میں نہیں ہوتی. جب بڑا شہر ہو تو دل بھی بڑے ہوتے ہیں، ذہن بھی بڑے ہوتے ہیں، سوچ کا دائرہ بھی بڑا ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. یہ بڑے شہروں کی، بڑے علاقوں کی خصوصیات ہیں. ان خصوصیات کی وجہ سے بڑے علاقوں میں رہنے والے لوگ بڑی سوچ رکھتے ہیں، اس کے برعکس چھوٹے علاقوں کی سوچ اسی علاقے کی نسبت سے چھوٹی ہوتی ہے. دل بھی چھوٹے ہوتے ہیں، ذہن بھی چھوٹے ہوتے ہیں، سوچ کا دائرہ بھی چھوٹا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ چھوٹے علاقوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بہت جلدی لڑائیاں ہو جاتی ہیں، لیکن بڑے علاقوں میں اگر بڑے دل والے ہوں تو وہاں پر اتنی جلدی لڑائی نہیں ہوتی، اس لیے کہ دل بڑے ہوتے ہیں، عفو درگزر سے زیادہ کام لے سکتے ہیں. لیکن اسلام کہتا ہے کہ ان دونوں کی، بڑے علاقوں اور چھوٹے علاقوں کی، جو مثبت خصوصیات ہیں وہ خصوصیات ایک مومن میں ہوتی ہیں، اور جو منفی خصوصیات ہیں وہ ایک مومن سے دور ہوتی ہیں. چھوٹے میں بھی اور بڑے میں بھی، دونوں میں مثبت اور منفی دونوں خصوصیات ہیں، اور مومن وہ ہے جس میں نہ ادھر کی منفی خصوصیت ہو نہ ادھر کی. تو جب آپ ہمسائے کی بات کرتے ہیں تو ہمسائے کے دکھ اور درد میں شریک ہونا یہ رسول اللہ کی نصیحت ہے اور علی کی وصیت ہے. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ امیر المومنین ہمسایوں کے حوالے سے کتنا زیادہ اصرار کرتے ہیں. جب کہیں پر کوئی بھیڑ، بکرا، کوئی جانور کٹے تو سب سے پہلے ہمسائے. آپ نے سنا ہوگا امام حسن مجتبی کی روایت ہے، اور اہل سنت اور اہل تشیع دونوں نے نقل کیا ہے کہ دیکھا کہ بی بی حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ساری رات عبادت میں مصروف، ہاتھ اٹھا اٹھا کر دعا کر رہی ہیں، اور دعا بھی مسلسل کر رہی ہیں، لیکن ان دعاؤں میں کہیں پر بیٹا نہیں آئے، کہیں پر شوہر نہیں آئے، کہیں پر گھر والوں کا تذکرہ نہیں آیا. سارا اپنے ارد گرد کے لوگ، ہمسائے، عزیز، اقارب، جو دور کے لوگ ہیں. امام حسن فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی والدہ سے پوچھا کہ امی جان آپ ساری رات ان کے لیے دعا فرماتی رہی ہیں. فرمایا کہ اول الجار ثم الدار، پہلے ہمسائے بعد میں گھر، پہلے ہمسائے بعد میں گھر. آپ اس لیے جب آپ آج رات کو آپ تہجد کی نماز پڑھیں گے، عام طور پر جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں تو تہجد کی نماز میں آپ کو سکھایا کیا جاتا ہے کہ کم از کم، زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ نہیں، زیادہ سے زیادہ کی کوئی قید نہیں ہے، کم از کم 40 مؤمنین کے لیے دعا کریں. 40 مؤمنین کے لیے. 40 مؤمنین سے آپ کا لینا دینا کیا ہے؟ کوئی نہیں. لیکن ان کے لیے دعا کریں. ان کے لیے جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ کی ان کے لیے کی گئی دعا آپ کے حق میں بھی قبول ہوتی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے دل بڑا رکھا ہے, دل بڑا رکھا ہے. اس لیے یہ جو ہم فاتحے وغیرہ دلواتے ہیں, فاتحوں میں بھی ہم عام طور پر اسی محدود ذہنیت کے نتیجے میں کوشش کرتے ہیں کہ اپنے اس مرحوم کا نام لے کر کہیں بھئی اس کے لیے, اس کے لیے. نہیں بھئی, قرآن یہ نہیں کہتا, ائمہ اہل البیت یہ نہیں کہتے. بلکہ عجیب ہے, امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا, ذرا اونچی آواز سے دوبارہ صلوات بھیجیے میرے محمد والے, وعجل فرجہم. حاضر ہوا اور عرض کیا کہ ابن رسول اللہ, میں اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتا ہوں, کیا کروں؟ فرمایا طریقہ بتاؤں. عرض کیا جی, کہا یوں کرو کہ تین دفعہ آیت الکرسی پڑھو. کتنے؟ آپ کی توجہ چاہیے, توجہ ہے نا؟ کتنی دفعہ؟ تین دفعہ. تین دفعہ آیت الکرسی پڑھو. کوئی بھی دعا کرنے میں امیر المومنین کا ارشاد یہ ہے کہ پہلے اور بعد میں صلوات ضرور پڑھو, چونکہ صلوات کے نتیجے میں صلوات کو اللہ قبول کرتا ہے, اور ان صلواتوں کے درمیان جو دعا ہوتی ہے اس کو اگر وہ قبول نہ کرے تو اس کو حیا آتی ہے. یہ نشر بلاغہ میں موجود ہے, میں اختصار سے کام لے رہا ہوں. اس لیے فرمایا کہ تین دفعہ آیت الکرسی پڑھو. پڑھنے کے بعد کیا کرو؟ حضرت آدم سے لے کر اب تک, اس وقت تک, اس وقت فرض کریں 10:30 بجے, اس وقت تک جتنے لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کو ایصال کر دو, اس میں تمہارے مرحومین بھی شامل ہیں. سمجھ آئے؟ اس میں تمہارے مرحومین بھی شامل ہیں. اللہ تو فیاض مطلق ہے نا, اللہ کے ہاں ایسا تو نہیں ہے کہ اگر 1 کلو کسی کو دینا ہو تو وہ 40 جگہوں میں تقسیم کرے تو 1 کلو کا 40واں حصہ ایک کو ملے. نہیں, اللہ جب دینا چاہتا ہے, 1 ہی کلو اس کو دینا ہو تو 40 کو 1 1 کلو دے دیتا ہے. اس کے ہاں تقسیم نہیں ہے. لہذا جب تم 3 بار آیت الکرسی پڑھ کر ایصال ثواب کرتے ہو تو یہ ثواب تقسیم نہیں ہوتا, یہ پورا پورا ملتا ہے حضرت آدم سے لے کر اب تک گزر جانے والے تمام مرحومین کو. اور جب ان مرحومین کو تم بھیجتے ہو تو اس میں تمہارے مرحومین بھی شامل ہیں, تمہارے مرحومین کو بھی پورا پورا ملا. اگر تم نے صرف اپنے مرحومین کی نیت کی ہوتی تو صرف انہی کو ملتا, باقیوں کو نہ ملتا. تم نے سب کی نیت کی, سب کو ملا, اور ان سب کے ساتھ تمہارے اپنے مرحومین کو بھی ملا. لیکن فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ کیا ہوا؟ امام فرماتے ہیں کہ جب تم یہ کام کرتے ہو, فرشتے اللہ کے سامنے اس کو رکھتے ہیں کہ اللہ تیرے اس بندے نے اس طرح سے تیری مخلوق کے لیے, ان کے لیے جن کا دعا کرنے والا کوئی نہیں ہے. آپ حضرت آدم سے لے کر آج تک یہ جو عربوں انسان گزر چکے ہیں, کس کو آپ جانتے ہیں؟ کسی کو نہیں. کس سے آپ کا لینا دینا ہے؟ کسی سے نہیں. وہ کس حال میں ہے آپ کو کیا پتا؟ کچھ نہیں. آپ کو یہ معلوم ہے کہ کون ایسا ہے جس کے لیے کوئی دعا کر رہا ہے, کون ایسا ہے جس کے لیے کوئی دعا کرنے والا نہیں ہے؟ نہیں معلوم. جب یہ پیش کیا جاتا ہے تو اللہ کہتا ہے دیکھو میرے اس بندے نے ان لوگوں کے لیے جن کا کوئی خیر خواہ اور دعا مانگنے والا نہیں ہے, ان کے لیے جن کو یہ جانتا بھی نہیں ہے اور جن سے اس کو کوئی فائدہ بھی پہنچنے والا نہیں ہے, ان کے لیے اس نے دعا مانگی ہے. اب ایک کام کرو. وہ کیا؟ اللہ یہ کرتا ہے کہ آیت الکرسی جو اس نے پڑھی ہے, 3 دفعہ پڑھی ہے, اس کے ہر ہر لفظ نہیں, ہر ہر حرف کے بدلے 3 دفعہ آیت الکرسی, اور ہر آیت الکرسی کے اندر موجود ہر ہر حرف کے بدلے ایک فرشتہ خلق کرتا ہے اور ان تمام فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس پڑھنے والے کو ثواب پہنچاؤ جیسے باقیوں تک ثواب پہنچ رہا ہے, اور اس کے ساتھ تا قیام قیامت, فرشتے تو زندہ ہیں, فرشتے مرنے والے نہیں ہیں, تا قیام قیامت یہ فرشتے جو اس آیت الکرسی کے ہر ہر حرف کے نتیجے میں اللہ نے خلق فرمایا ہے, یہ تمام فرشتے مل کر اس پڑھنے والے کے لیے تا قیام قیامت, آپ مر جائیں گے ختم ہو جائیں گے, فرشتے نہیں, تا قیام قیامت آپ کی مغفرت کے لیے وہ دعا کرتے رہیں گے. قیام قیامت. اب ذرا سوچئے کتنا منافع کا سودا ہے اور کتنا آسان سودا ہے, کتنا آسان, اور وہ کب ہے؟ انہی راتوں میں, انہی راتوں میں. اگر یہی کام آپ عام دنوں میں کرتے ہیں تو اس کا ایک ثواب ہوگا, ان راتوں میں کریں گے تو اس کو ایک ہزار سے ملٹیپلائی کریں, ایک ہزار سے ضرب دیں. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر اپنی عنایتوں کے نزول کے لیے کتنے دروازے کھولے ہیں, کتنے دروازے. اس لیے امیر المؤمنین زور دیتے ہیں اللہ اللہ فی جیرانکم, تمہیں خدا کا واسطہ, تمہیں خدا کا واسطہ, اپنے ہمسایوں کا خیال رکھو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا پیٹ بھر رہا ہو اور ہمسائے میں بھوک, ایسا نہ ہو کہ کوئی یتیم افطار میں اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہ ہو اور تمہارا دسترخوان بھرا ہوا ہو. صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد. اگلا جو جملہ فرمایا وہ بھی اسی اللہ اللہ کے خدا کے لیے, تمہیں اللہ کا واسطہ, تمہیں اللہ کا واسطہ. کہاں؟ بستر شہادت پر, مخاطب میں اور آپ, تمہیں اللہ کا واسطہ, تمہیں اللہ کا واسطہ. فی الصلات, فی الصلات, فی الصلات, نماز کا خیال رکھو, نماز کا خیال رکھو, نماز کا خیال رکھو. مجھے یہ بتائیے کہ یہاں پر اسی مسجد میں فجر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, ظہر کی نماز میں کتنے لوگ ہوتے ہیں, عصر میں, مغرب میں, عشاء میں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہم کہاں اور علی کہاں, علی کی وصیت کہاں اور ہمارا عمل کہاں. آیت اللہ العظمیٰ بہجت ایک بات کیا کرتے تھے, کہتے تھے کہ اگر دنیا چاہتے ہو, اگر آخرت چاہتے ہو, دنیا میں کامیابی چاہتے ہو, آخرت میں کامیابی چاہتے ہو, اگر دولت چاہتے ہو, اگر مکان چاہتے ہو, گھر چاہتے ہو, اپنا گھر, اگر زندگی میں برکت چاہتے ہو, اگر کامیابیاں چاہتے ہو, چاہے کسی بھی فیلڈ میں, صرف یہ ہے کہ حرام نہ ہو, ایک کام کرو, صرف ایک کام, نماز بر وقت پڑھو اور قضا نہ کرو. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فی الصلات, فی الصلات. اب ہمیں اپنے معاشرے میں دیکھنے کی ضرورت ہے نا کہ ہم اس معاملے میں کتنے کمزور ہیں. کیا ہماری شناخت نماز ہے؟ امیر المومنین کی شناخت نماز ہے. آج بھی جب ہم ان کی شہادت کا غم منا رہے ہیں تو ان کی شہادت کہاں پر ہوئی ہے؟ نماز کی کیفیت میں, سجدے کی کیفیت میں, مسجد میں, محراب میں. جب ہم باقی ائمہ کا تذکرہ کرتے ہیں اور خصوصاً حسین ابن علی کا تذکرہ کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جو چیز جڑی ہوئی ہے وہ کیا ہے؟ تیروں کی بارش میں نماز, تیروں کی بارش میں نماز. امیر المومنین کیا فرماتے ہیں؟ اللہ اللہ فی الصلات. نبی کریم نے فرمایا کہ ان قبلت قبل ما سواہ, اگر یہی نماز قبول ہو جائے تو تمہاری عزاداری قبول ہے. قبلت ما سواہ, جو کچھ بھی کرو یہی نماز اگر تمہاری قبول ہوئی تو تمہارا گھر سے یہاں تک عزاداری کے لیے آنے کا, آنے کے لیے جو ایک ایک قدم ہے یہ قبول ہے. قبل ما سوا, ان قبلت قبل ما سوا, اگر یہ قبول ہے تو تمہاری زیارت قبول ہے, یہ قبول ہے تو حج قبول ہے, یہ قبول ہے تو عمرہ قبول ہے, یہ قبول ہے تو زکات قبول ہے, یہ قبول ہے تو قرآن قبول ہے. قبولیتوں کا معیار نماز. اس لیے فرمایا اللہ اللہ فی الصلات, اپنی نماز کا خیال رکھو, تمہیں خدا کے لیے اپنی نماز کا خیال رکھو. ان قبلت قبل ما سواہا وان ردت, اور اگر یہ قبول نہ ہوئی, رد ہو گئی نماز, رد ہو گئی, پھر کیا ہوگا؟ ردت ما سواہا, جو کچھ بھی تم کرو سب کچھ بیکار. یہ کون سی نماز ہے؟ علی کی نماز, اہل البیت کی نماز, جو نبی کریم نے نماز دکھائی ہے اس طرح سے نماز. لہذا آپ پڑھتے ہیں انہی راتوں میں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں ائمہ کی شان میں اور ان کے فضائل میں کہ جب علی کو زخم لگے, تیر پاؤں میں موجود تھا, ران میں یا ٹانگ میں موجود تھا, تیر نکالتے ہوئے تکلیف میں تھے تو فرمایا کہ جب یہ نماز پڑھیں تو اس وقت نکال لینا. نماز, نماز کیوں؟ اس لیے کہ نماز استغراق ہے اپنے رب کی ذات میں, کھو جانا, کھو جانا. آپ میں سے بہت سارے لوگ کھیلتے ہوں گے, کرکٹ کھیلتے ہوں گے, فٹ بال کھیلتے ہوں گے, آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوگا میچوں میں بعض اوقات کھلاڑیوں کی ٹانگ ٹوٹ جاتی ہے میدان میں کھیل رہے ہوتے ہیں, بھاگ رہے ہوتے ہیں, جب بدن ٹھنڈا ہوتا ہے تو تب پتا چلتا ہے بھائی کتنی بڑی چوٹ لگی ہے. مادی چیزوں میں بھی جب انسان مستغرق ہو, غرق ہو جائے اس میں تو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے, درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے, تکلیف کا احساس ختم ہو جاتا ہے. اس چیز کے علاوہ کسی اور چیز کی طرف انسان کی توجہ نہیں ہوتی. نماز ایسی کیفیت کا نام ہے کہ اگر اس نماز میں انسان پوری طرح سے اپنے رب کی طرف متوجہ ہو تو اس کے ارد گرد چاہے کچھ بھی ہو اس کو نہیں پتا چلے گا. امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں تشریف فرما ہے, نماز پڑھ رہے ہیں, نماز میں موجود ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, کوہرام مچ گیا, کچھ دیر بعد رونا دھونا ختم ہوا, امام نے نماز ختم کی, سلام پھیرا, لیکن اسی طرح سے جانماز میں مصلی میں بیٹھے رہے. گھر والے آئے, یہ ابن رسول اللہ آپ نے سنا نہیں؟ کہا نہیں. کیا ہوا؟ کہا گھر میں کوہرام مچ گیا تھا. کہا کب؟ کہا ابھی کچھ دیر پہلے. کہا مجھے نہیں پتا چلا چونکہ میں نماز میں تھا, میں نماز میں تھا. پوچھا آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ کہا نہیں. کہا کہ آپ کا بچہ گھر کے درمیان جو حوض ہے اس میں گر کر مر گیا ہے. کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ مقام عبودیت ہے اور اس مقام عبودیت کی طرف پرواز نماز کے ذریعے سے ممکن ہے. اس لیے فرمایا فَإن ردت رد ما سوا, اگر یہ قبول ہے تو سب قبول, اگر یہ قبول نہیں ہے تو پھر کوئی چیز قبول نہیں ہے. اسی لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. ایک شخص جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اللہ اکبر کہہ کر, اس پر مزید میں بات نہیں کر سکتا, ٹائم نہیں ہے, جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس نماز کے لیے قیام کی کیفیت میں جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے تو پھر جو کچھ وہ کہہ رہا ہے, جو کچھ وہ بیان کر رہا ہے, جو کچھ وہ مکالمہ انجام دے رہا ہے اپنے رب سے, کیا اس مکالمے میں اس کی کیفیت وہ ہے جو اس امام بارگاہ کے چوکیدار سے گفتگو کرتے ہوئے ہیں؟ تھوڑی دیر کے لیے ہم سوچیں, آپ دروازے پہ کھڑے, چوکیدار نے آپ کو روکا, آپ اس سے 30 سیکنڈ گفتگو کر رہے ہیں اس امام بارگاہ کے چوکیدار سے. جب آپ اس سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی توجہ کدھر ہوتی ہے؟ چوکیدار کی طرف. کس چیز کی طرف ہوتی ہے؟ اپنی گفتگو کی طرف. وہ کیا کہہ رہا ہے, آپ کیا کہہ رہے ہیں. نماز اللہ سے ہم کلامی, اور اللہ کی بارگاہ میں ہم کلامی میں میں کتنی دیر, کتنی دیر اللہ کی طرف توجہ دے پاتا ہوں, یہاں پر مجھے پتا چلتا ہے کہ آیا میری نگاہ میں اللہ کی حیثیت اس چوکیدار جتنی بھی نہیں ہے, اتنی بھی توجہ میں اللہ کی طرف دے نہیں پایا. یہاں سے پتا چلتا ہے کہ میں کہاں گھوم پھر رہا ہوں. اس لیے فرمایا کہ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, جب انسان نماز پڑھتا ہے تو یہی نماز اگر توجہ سے ہو تو اس کو پھر ہر حرام سے روکتی ہے, جھوٹ سے روکتی ہے, تہمت سے روکتی ہے, باقی گناہوں سے روکتی ہے, نگاہوں کے گناہوں سے روکتی ہے, زبان کی گناہوں سے روکتی ہے, زبان کے گناہ جتنے بھی ہیں. اور جب انسان نماز سے باہر آتا ہے تو اگلے لمحے پھر جانا ہوتا ہے نماز میں, تو اگلی دفعہ جا کر کیسے خدا کو منہ دکھائے اگر دو نمازوں کے درمیان اس نے اسی رب کی نافرمانی کیا ہے. اس لیے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, یہی وجہ ہے امیر المومنین اپنی زندگی کی آخری وصیت میں, آخری لمحات میں ہماری نجات کا جو نسخہ بتا رہے ہیں وہ یہ ہے, اللہ اللہ فی الصلاۃ, تمہیں خدا کا واسطہ, تمہیں اللہ کا واسطہ, نماز پر توجہ دو. صلوات بھیجئے بن محمد والی. تھک تو نہیں گئے؟ جو لوگ تھک گئے وہ ذرا صلوات بھیجیں. اب جو لوگ نہیں تھکے وہ بھی ذرا صلوات بھیجیں. اب دونوں گروپ مل کر ذرا اونچی آواز سے صلوات بھیجیں. عزیزان گرامی, یہ رات رونے کی رات ہے, دو حوالوں سے رونے کی رات ہے, ایک علی پر اور ایک خود پر. صرف مصائب میں رونا نہیں, خود پر رونا کہ خدایا میں کہاں تھا, تو نے مجھے توفیق دی آج اپنے گھر بلا لیا اور چند لمحے مجھے عطا کر دیے کہ میں تیری بارگاہ میں بیٹھ کر اپنے سیاہ اعمال پر نگاہ دوڑا سکوں. اپنے اعمال پر ان ایام میں, میں اس خطبے پر زیادہ بات نہیں کرتا چونکہ بڑے اہم نکات ہیں, لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ آپ خشکی محسوس کریں. ایک دفعہ پھر صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد. یہ راتیں امیر المؤمنین کے حوالے سے ذرا سوچیں. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب جب گھر سے نکلتے تھے نا رات میں, اور سامنے مسجد کوفہ ہے, گھر میں بھی تو عبادت کر سکتے تھے, گھر میں محراب تو تھا, مصلی بھی تھا, لیکن راتوں کی تنہائیوں میں نکلتے اور مسجد کوفہ میں جاتے, قبلہ رخ بیٹھ جاتے, بیٹھ کر ایک مناجات پڑھتے. وہ جو مناجات ہے امیر المؤمنین کی, اس مناجات کو مناجات مسجد کوفہ کہا جاتا ہے, مناجات مسجد کوفہ. ذرا اس کو پڑھیں. آپ سے گزارش ہے, التجا کرتا ہوں کہ آج کی رات وہ مناجات نکالیں, مناجات امیر المؤمنین مسجد کوفہ, مناجات مسجد کوفہ. مفاتیح میں موجود ہے, جتنے اپلیکیشن ہیں ان سب میں آپ کو یہ دعا مل جائے گی, مناجات مل جائے گی. ابتدا میں دیکھیں کس طرح کے جملے ہیں. اللہم انی اسألک الامان, خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کون علی؟ میں تیری پناہ چاہتا ہوں. کس چیز سے؟ اللہم انی اسألک الامان یوم یفر المرء من اخیہ, اس دن جب بھائی بھائی کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا, بھائی کو چھوڑ کر بھاگ جائے گا. خدایا میں اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں. کیوں؟ نفسا نفسی کا عالم, ہر شخص صرف اپنے لیے سوچ رہا ہوگا. وہ ماں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ, اپنی ماں کو چھوڑ کر جا رہا ہوگا. نہیں بھائی تم خود بھگتو, میں تو جا رہا ہوں. ماں کو آگ میں پھینکا جا رہا ہے اور وہ بیٹے کو بلا رہی ہے کہ بیٹا مجھے یہاں سے نجات دلا دو, کچھ مجھے اپنے اعمال دے دو. بیٹا کہے گا نہیں, تم جلو ماں, مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے, میں نے اپنے آپ کو بچانا ہے. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و بنیہ, اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا اور وہ ماں اپنے بیٹے سے بھاگ رہی ہوگی. وہی بیٹا جس کے لیے اس دنیا میں اس نے رات دن ایک کیا, جس نے اس دنیا میں حلال اور حرام نہیں دیکھا, رات اور دن نہیں دیکھا, گرمی اور سردی نہیں دیکھی, خود تکلیفوں میں رہی, بچے کو بچایا. وہی بچہ اور وہی ماں جس ماں نے اس بچے کے لیے خود کو شدید ترین اذیتوں میں رکھا, لیکن اس دنیا میں وہی ماں بچے کے بارے میں کہے گی خدایا اس کو جہنم میں ڈال دے, اس کی جگہ مجھے بچا لے. یہ کون کہتا ہے؟ قرآن, اور قرآن سے امیر المومنین نے لیا. فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ, اپنی ماں سے بھاگ رہا ہوگا اور اپنے باپ سے بھاگ رہا ہوگا, اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, اپنی بیوی سے بھاگ رہا ہوگا, بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی. وہ دن اللہم انی اسألک الامان, خدایا اس دن تیری پناہ چاہتا ہوں, تیری امان چاہتا ہوں. کتنا سخت ہے, اس دن تک پہنچنے میں کتنی دیر لگتی ہے. ایک سانس کا رابطہ منقطع ہو جائے تو آدمی فوراً پہنچ جاتا. ایک سانس, ایک اٹیک ہو جائے، دل کی دھڑکن صرف چند سیکنڈ کے لیے منجمد ہو، بند ہو جائے، بس اتنی ہی کافی ہے. لمحے چاہیے، لمحے لمحے بھی نہیں، ایک لمحہ چاہیے. اس جیسے آپ نے بٹن دبایا تاریخی آ گئی، بات ختم ہو. ہماری زندگیوں میں وہ لمحہ کب آئے گا؟ 40 سال بعد، 50 سال بعد، 100 سال بعد، یا ہو سکتا ہے 2 منٹ بعد، نہیں معلوم. تو پھر کیا کروں میں؟ امیر المومنین پھر اس کے لیے نسخہ بتاتے ہیں، پھر نسخہ بتاتے ہیں، کہتے ہیں گزرے ہوئے کو خدا حافظ کہو، گزر گیا، آنے والے کی امید نہ رکھو، اس لیے کہ اس کے آنے کا نہیں پتا کب آئے، آئے یا نہ آئے، تم ہو نہیں ہو تمہیں نہیں معلوم. تمہارے پاس جو قیمتی ترین متاع اور سرمایہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ لمحے موجود ہے، ابھی اس وقت جو تمہارے پاس یہ لمحہ موجود ہے، اس کی قدر کرو اور اس میں اپنے آپ کو جوڑ لو، اپنے رب کے ساتھ اس لمحے میں اپنے آپ کو جوڑ لو. یہ جو آج کی رات ہے، یہ اپنے آپ کو اللہ سے جوڑنے کی رات ہے، خود پر گریہ کر کے اور امیر المومنین پر گریہ کر کے. جتنا آپ اپنے اندر گریے کی کیفیت پیدا کرتے ہیں، آپ کا دل نرم ہوتا ہے، اور جتنا آپ کا دل نرم ہوتا ہے اتنا زیادہ آپ اللہ کے قریب تر ہوتے چلے جاتے ہیں. قرب خدا کے لیے سب سے بہترین نسخہ گریہ ہے، سب سے بہترین نسخہ. اور اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ عطا ہے کہ ان کے ذکر کی وجہ سے دل نرم ہو جاتے ہیں، ان کے ذکر کی وجہ سے دل نرم ہوتے ہیں، اور جب دل نرم ہو جائے تو پھر دل کی نرمی کی وجہ سے آنسو بہتے ہیں، اور یہی آنسو وہی کام کرتے ہیں جو آپ کے گاڑی کے شیشے پر وائپر کرتا ہے جب آپ اس کے پانی کا بٹن دباتے ہیں. جیسے ہی آپ کی اشکوں، آپ کی آنکھوں سے اشک بہتے ہیں، ان بہتے اشکوں سے جو سب سے پہلا فائدہ ہوتا ہے وہ آپ کے دل کی چمک اور اس کی نورانیت ہے. وہ گریہ اہل البیت پر یا اپنے گناہوں پر، دونوں میں. اس لیے اللہ کو محبوب ترین لوگ کون ہیں؟ جو سب سے زیادہ گریہ کرتے ہیں، جو سب سے زیادہ گریہ کرتے ہیں. اس لیے رسول پاک نے فرمایا کہ اللہ کو بچے بہت پسند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ روتے زیادہ ہیں. ہمیں روتے ہوئے بچے اچھے نہیں لگتے، لیکن اللہ کو روتے ہوئے بچے اس لیے اچھے لگتے ہیں کہ وہ روتے ہیں. اور یہ رونا یعنی اپنی کمزوری کا اعتراف، اور اس کے نتیجے میں دل کی پاکیزگی، دل کی نورانیت. رونا تحقیر کی علامت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں رونا، اللہ کی بارگاہ میں رونا مضبوطی کی علامت ہے. اس لیے علی وہ ہستی ہے، وہ ہستی کہ حضرت سلمان کہیں سفر سے واپس آئے مدینے کی طرف، شہر میں داخل ہونے لگے، کہیں سے رونے کی آواز آئی، رونے کی آواز، کانوں کو آواز آشنا لگی. اس آواز کی طرف بڑھتے چلے گئے، دیکھا کھجوروں کے جھرمٹ میں ایک جگہ ایک انسان، ایک شخص سجدہ ریز ہے، اور زمین پر اس کے گال ہیں، چاند کی روشنی پڑ رہی ہے، اور دیکھا قریب جا کر رو رہا ہے. بیٹھ گئے، کون ہے؟ قریب گئے، دیکھا علی ابن ابی طالب ہے، علی ابن ابی طالب وہیں پر بیٹھ گئے. علی روتے رہے، روتے رہے، روتے رہے، ہچکیاں بنتی چلی گئی، یہاں تک کہ سلمان کہتے ہیں میں نے دیکھا علی کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوں کی وجہ سے وہ ریتلی زمین گارے کی شکل اختیار کر گئی، اتنا روئے. اور روتے روتے ایک وقت آیا علی کا جسم بے حرکت ہو گیا، کہتے ہیں میں پریشان ہوا، مضطرب ہوا، اس اضطراب اور پریشانی میں کہتے ہیں میں بھاگ کر گیا فاطمہ الزہرا کے دروازے پر، گھر پر جا کر دستک دی، بہت جلدی دروازہ کھل گیا، گویا فاطمہ الزہرا بھی بیدار تھی اور مصلی پر تھی. میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کی بیٹی سلمان ہوں، فرمایا کہ سلمان رات کے اس پہر خیریت؟ میں نے عرض کیا کہ میں نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کو اس کیفیت میں دیکھا ہے، مجھے نہیں معلوم ان کے جسم میں اب جان ہے یا نہیں ہے، جرأت نہیں کر سکا، اس لیے آیا آپ کو خبر دینے کے لیے. بی بی نے کیا فرمایا؟ فرمایا سلمان تم نے آج علی کو اس کیفیت میں دیکھا ہے، یہ علی کی ہر شب کی کیفیت، ہر شب علی اس طرح سے گریا کرتے ہیں اور اس طرح سے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، وہ علی، وہ علی، وہ علی آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، وہ علی۔ جب مسجد سے اس علی کو لایا جا رہا تھا، ایک چٹائی میں آپ کو اٹھایا گیا، اور جب گھر کے قریب لایا گیا تو گھر میں اطلاع ہو گئی، لیکن اب ایک عجیب کیفیت آیا، عجیب کیفیت آیا کہ گھر کے قریب پہنچ کر امام حسن رک جاتے ہیں، خود امام علی کے جسم میں اس وقت جان نہیں ہے، بالکل زخموں سے چور ہیں، خون زیادہ بہ چکا ہے، حرکت نہیں کر پاتے، اس لیے مسجد سے یہاں تک آپ کو اٹھا کر لایا گیا ہے۔ لیکن بعض راویوں نے لکھا ہے کہ جب گھر کے قریب پہنچے تو آنکھیں کھولی، فرمایا مجھے زمین پر اتار دو، میں اپنے قدموں پر کھڑے ہو کر اندر جانا چاہتا ہوں۔ پوچھا یا امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ فرمایا میری بیٹیاں اندر موجود، میری بیٹیوں نے کچھ دیر پہلے مجھے انہی ٹانگوں پر، انہی پیروں پر چل کر نکلتے ہوئے دیکھا ہے، اب وہ برداشت نہیں کر پائیں گی، اس لیے میں اپنے پیروں پر چل کر گھر کے اندر جانا چاہتا ہوں تاکہ میری بیٹیاں بیتاب نہ ہوں۔ آپ کو آپ کی ٹانگوں پر کھڑا کیا گیا، ذرا قریب پہنچے تو علی پشت کرتے ہیں، رخ موڑتے ہیں اپنے اصحاب کی طرف، مسجد سے سارے صحابہ ساتھ آئے، لوگوں یہیں پر رک جاؤ، اب قریب نہ آنا۔ کیوں کیوں قریب نہ آنا؟ اس لیے کہ اندر میری بیٹیاں ہیں، جب میری بیٹیاں میری اس کیفیت کو دیکھیں گی تو ان کے رونے کی آوازیں بلند ہوں گی، جب وہ رونا شروع کر دیں گی تو ان کو رونے سے تو روکا نہیں جا سکتا، لیکن ایسا نہ ہو کہ میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں تم نامحرم لوگ سن پاؤ، اس لیے ذرا دور رہو تاکہ بیٹیاں روئیں تو آزادی سے رو سکیں، رو سکیں آزادی سے۔ مولا آپ کی مظلومیت پر میں کیا کہوں اور کتنا سلام بھیجوں کہ آپ کو اتنا خیال تھا زینب و ام کلثوم کے رونے کے حوالے سے کہ کہیں نامحرموں تک ان کے رونے کی آواز نہ پہنچے۔ کاش آپ کربلا میں ہوتے، کاش آپ وہاں پر دیکھتے کہ کس طرح سے آپ کی ان بیٹیوں کی چادریں چھینی گئی ہیں، کاش آپ کربلا میں ہوتے اور دیکھتے کس طرح سے آپ کی پوتیوں کو تمانچے مارے ہیں، کاش آپ کربلا میں ہوتے تو دیکھتے معصوم سکینہ کو کس کس طرح سے تماچے مارے گئے اور ان کی بالیاں چھینی گئیں اور ان کے دامن پر لگی آگ بجھانے والا کوئی نہیں۔ مولا کاش آپ کربلا میں ہوتے تو خیموں کو جب آگ لگی تھی اس وقت آپ انہی بیٹیوں کو دیکھتے کہ کس طرح سے اونچی آواز سے روتے ہوئے نکل رہی تھی اور کہہ رہی تھی وا محمدا وا علیا۔
انا للہ وانا الیہ راجعون وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم۔ سب مل کر 10 بار اونچی آواز سے، چونکہ آج رات اللہ کو پکارنے کی رات ہے، اور تمام معصومین کے نام لے کر اور قرآن اپنے سروں پر اٹھا کر اللہ کو آواز دینے پکارنے کی رات ہے، نماز کی رات ہے، قرآن پڑھنے کی رات ہے، استغفار کی رات ہے، اور اپنے گناہوں پر نادم ہونے کی رات ہے۔ تو آئیے سب مل کر 10 بار اونچی آواز سے دل کھول کر جو اپنے آپ کو جیسا سمجھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں شرم و حیا نہیں، دل کھول کر اونچی آواز سے سب 10 بار پکاریں، یا اللہ 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 یا اللہ
یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، خدایا ہمیں علی کے ساتھ محشور فرما، خدایا ہمیں علی کے غم سے سرشار فرما، بار اللہ ہمیں دنیا اور علی میں، دنیا اور آخرت میں علی کے سائے میں جگہ عطا فرما، خدایا علی کا غم جتنا دے سکتا ہے ہمیں عطا فرما، بار اللہ ہمیں علی کے ساتھ جینے اور علی کے ساتھ مرنے کی توفیق عطا فرما، خدایا ہمارے گناہوں کی آج کی رات مغفرت فرما اور علی کو ہم سے خوشحال فرما، آئیے علی کا ماتم کرتے ہیں اور علی کی بارگاہ میں پرسار کرتے ہیں، خدایا علی کے ماتم کی، علی کے غم کی، علی کے عشق میں رونے کی ہم سب کو توفیق اور سعادت نصیب فرما، ماتم ہے